الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله من قتلكم وظلمكم إلى يوم القيامة. جس میں یہ بحث انتہائی مختصر طریقے سے ہم نے کی, بہت زیادہ پھیلاؤ اس کا ہم نے نہیں کیا, ضرورت کے موضوعات کو ہم نے چھیڑا. یہ سوال تھا اصل میں, اس کے ذیل میں اگلا سوال یہ تھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا, کہ یہ کتنی جرأت ہو گئی, کیسے ممکن ہوا اللہ کے رسول وفات پائے, 50 سال کا عرصہ گزرتا ہے, نصف صدی بھی نہیں پوری ہوتی, تو اس دوران جو ہے وہ امت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم امت رسول اللہ ہیں, وہ نواسے رسول جن کی شخصیت, عظمت, فضیلت ان سے چھپی نہیں ہے, اور ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو عصر رسول میں براہ راست جنہوں نے رسالت مآب کی زبان مطہر سے اہمیت و افادیت کو سمجھا ہے, قرآن کی آیات جو نازل ہوئی ہیں اس سے واضح ہیں کہ یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں, تو کیسے ممکن ہوا کہ کائنات جن کی خاطر, جن کی وجہ سے خلق ہوئی ہے, انہی کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں, اور صرف قتل کرنے کے لیے اکٹھے نہ ہو جائیں بلکہ وہ اس قتل کو اپنے لیے ایک متبرک چیز, مقدس چیز سمجھیں ان میں سے بہت سے, اور اپنے لیے یہ سمجھیں کہ اس سے ہمیں جنت حاصل ہو جائے گی اور ہم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں, بوسوں کا تصور یہ بنے. تو یہاں تک صورتحال کیسے خراب ہوئی یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور پھر ہم نے ڈسکس کرتے ہوئے ہم آئے اور کہا کہ سوال کیا جاتا ہے, بھائی واقعہ کربلا تو ہو گیا, نواسے رسول اللہ نے قربانی دے دی, اب اس واقعے کے بعد کیا ہوا, پھر کیا وہ جو اہداف تھے جو نواسے رسول نے اپنا جو ایک ایجنڈا پیش کیا تھا, کیا وہ حاصل ہو گیا, کیا کامیابی ملی اس واقعے سے, صرف شہید ہونا مقصد تھا یہاں پر, صرف اپنے کنبے کو قیدی اور اسیر بنانا ہدف اور مقصد تھا, کہ ہم ساری زندگی امت مسلمہ اور دنیا کے بیدار مغز انسان اس دو واقعات کی تلخیوں کو اور غم و اندوہ کو روک کر سارے زندگی اس کو مناتے رہیں اور غم مناتے رہیں, بس یہ مقاصد تھے کیا جملہ یا کچھ اور بڑے مقاصد تھے, اس پر ہم نے گفتگو کی, اور یہاں پر بحث آئی کہ اس واقعے کے نتائج کیا نکلے, جب نتائج کے اندر اور اس کے آثار کے اندر اثرات جو مرتب ہوئے ہیں اس پر جب بحث کرنے لگے, تو وہاں پر بحث کرتے ہوئے ہم نے اموی جو دور خلافت تھے جو 91 سال کے اوپر مشتمل تھا, یعنی تقریباً 9 سال کم ایک صدی پر یہ لوگ حکمرانی کر رہے تھے, تو اس صدی کے اندر یہ لوگ کر کیا رہے تھے, انہوں نے کیا کیا کچھ کیا, اور امام عالی مقام کے زمانے میں اپنے اقتدار کے کنٹرول کے لیے انہوں نے کیا کیا کام اقدامات انجام دیے, یہ بحث ہو گئی. دینی اعتبار سے بھی من گڑت دینی فیکٹریاں وجود میں لایا آج کی اصطلاح میں, ان میں سے ایک جھوٹی احادیث کی فیکٹری لگائی انہوں نے, سچی احادیث کو روکنے کی ایک فیکٹری لگائی, افراد کی ذمہ داری تھی, سرکاری سطح پر باقاعدہ ایک سرکولیشن جاری ہوا, سر آج کی زبان میں بات کرتا ہوں, سرکاری طور پر باقاعدہ آرڈر اور نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ بھائی یہ حدیثیں جو خاندان عصمت و طہارت کی حقانیت کو بیان کرتی ہیں اس پر پابندی لگائی جائے, اور مقابلے میں کچھ ایسے من گھڑت لوگوں کو بھی ڈھونڈا جنہوں نے جعلی احادیثیں گنی. نہ صرف اتنا کیا بلکہ انہوں نے نئے ایک دین کی نئی تفسیر اور نئی تشریح پیش کرنا شروع کر دیا, ایک ایسی تفسیر اور تشریح جو ان کی حکمرانی اور ان کے مزاج کو سوٹ کرتی ہے, ان کے لیے فٹ آ جاتی ہے, تاکہ لوگ کو اعتراض نہ کرے, نہ لوگ کہیں گے بھائی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں, جانشین رسالت ہیں, اس مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, پھر آپ یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں یہ تو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, تو لہذا اسلامی تعلیمات کو اپنی مزاج میں ڈالا گیا, بدلا ان کو تاکہ کوئی لوگ اعتراض نہ کر سکیں لوگوں کے اوپر. ان میں سے جو ایک فرقہ باقاعدہ فرقے کی شکل میں جو وجود آیا وہ فرقہ تھا مرجعہ کا فرقہ. یہ جو مرجعہ تھے ان کے بڑے عجیب و غریب قسم کے افکار تھے جو بنی امیہ کو سپورٹ کر رہے تھے, بنی امیہ کی بادشاہتوں کو جو خلیفۃ اللہ کے نام پر تھے, جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خادم حرمین شریفین ہیں, کہ جب جزیرۃ العرب میں مکہ اور مدینہ میں ایک بادشاہی خاندان نے قبضہ کرنا چاہا تو انہوں نے ایک دینی اس کو استعمال کیا, دینی لبادے کو, دینی چہرے کو, دینی لباس اوڑا, دینی چہرہ بنایا اپنا, اور عبداللہ ابن وہاب کے ذریعے سے ایک فکر دنیا میں لایا جس کو سلفیت کہا انہوں نے. سلف یعنی وہ ہم اپنے گزرے ہوئے جو حقیقی اسلامی اقدار رکھنے والے, تعلیمات رکھنے والے لوگ تھے, ان کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے کیونکہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. لیکن جو ہے امت مسلمہ نے ان کو کہا یہ تم لوگ سلف نہیں ہو بلکہ تم لوگ وہابی ہو, عبداللہ ابن وہاب کے پیروکار ہو, اس کے افکار کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک فرقہ وجود میں لایا, اور اب پتہ چلتا ہے خود انہی کی گواہی کے مطابق جو اٹلانٹک میگزین کو آج کے سعودی عرب کے خادم حرمین شریفین کے ولی عہد نے جو بتایا, اس میں کہا کہ ہم نے وہابیت کو پھیلایا اس لیے کہ دوسرے ممالک کو اس کی ضرورت تھی. یہ انکشافات آج ہو گئے. اس وقت بھی ایسے بنی امیہ نے ایسے فرقے وجود میں لائے جو ان کی ضرورت تھی, جیسے وہابیت کو بنایا گیا جو ان کی ضرورت تھی, وہی طریقہ کار ہے. تاریخ کے اندر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یعنی اب اس آج کے دور میں, لیکن ان کی فکر موجود ہے, ان کی فکر مختلف اسلامی فرقوں کے اندر گس چکی ہے. فرقہ کوئی کہے بھائی آپ مرجیا ہو, کوئی بھی نہیں مانے گا میں مرجیا ہوں. کسی کو آپ خوارج ہو, مثلا یہی داعش کو کہیں آپ تو خوارج ہیں تو کہیں گے نہیں 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 خوارج خدا کی لعنت ہو, وہ تو بگڑے ہوئے لوگ تھے. لیکن ان کے اعمال, ان کی حرکتیں, ان کے خیالات, ان کے عقائد دیکھو خوارج والے ہیں, لیکن خوارج کا نام سے پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے تاریخ میں خوارج ایک واضح گروہ ہے جو باطل ہے, جو باغی ہے, جس کے اوپر کسی کا کوئی اتفاق ممکن نہیں ہے. لہذا وہ ٹائٹل تو کیا کیا, لیبل جو لگا ہوا تھا نا لیبل کو اتار دیا, اس کی جگہ پہ داعش ڈالا, دولت الاسلامیہ فی العراق و شام ڈال دیا, طالبان ڈال دیا, القاعدہ ڈال دیا, وہابیت ڈال دیا, سلفیت ڈال دیا, جہادیزم ڈالا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. متنازعات کے باعث ہمیں نہیں بننا بلکہ ہم نے تنازعات کو ختم کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ممبر پہ آتے ہیں, یہ اپنی علمی جہالت کو دور کر کے آنا چاہیے ان کو, اور اگر غلطی کی ہے تو دوبارہ اس کو ریویو کرنا چاہیے. کم سے کم لفظ کو تو دیکھیں نا, الفاظ کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف تو نہ بنائیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کا جو اجتماع ہے وہ سمن بکمن امیون کی طرح بیٹھا ہوا نہ, وہ بہرے ہیں, اندھے ہیں, ان معاملات کے اندر سچائی نظر, یعنی کان رکھتے ہیں سچائی کو سنتے نہیں ہیں, آنکھیں رکھتے ہیں حقیقت کو دیکھتے نہیں ہیں, زبان رکھتے ہیں حق کے بارے میں بولتے نہیں ہیں, باطل کے خلاف بولتے نہیں ہیں. کم سے کم احتجاج کریں, ادب اور تمیز دائرے جو ادب حسینی ہے, جو ادب علوی ہے, اس میں رہتے ہوئے کہیں جناب علی محترم یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک خطیب کا ایک ٹکڑا مجھے بھیجا گیا, البتہ ایک اور جگہ سے بھی آیا ہے, کسی اور ملک سے بھی. اس میں اس نے مرجعہ کو مرجع بنا دیا, مرجع تقلید, یعنی مرجع تقلید بنا دیا. درعین حال کہ اس کو پتہ نہیں ہے لفظ مرجعہ اور مرجع کی آواز, الفاظ کا جو ساؤنڈ ہے, آواز ہے وہ قریب ہے, لفظ ایک نہیں ہے. خدا کے بندو, اور معصومین کی ان روایات و احادیث کو جو مرجعہ کے خلاف بیان کی گئی تھی, ان کے افکار و نظریہ بنی امیہ کا بنایا ہوا فرقہ تھا, اس کو لا کے آج مجتہدین و مرجع پر فٹ کر دیا اس نے. کتنی جہالت ہے, خدا کا خوف کرو. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرے کے سامنے, آپ دیکھ لیں مرجع اور مرجع کے الفاظ کس طرح لکھے جاتے ہیں. یہ ہے مرجع اور مرجع, اوپر کیا لکھا ہوا, رجوع سے مرجع بنتا ہے, رے جیم واؤ عین میم رے جے عین مرجے, اس کی جمع بنتی ہے مراجے, میم رے الف جیم عین مراجے. یہ ہے مراجے عظام جو ہم کہتے ہیں, جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے, دین کا جو مسئلہ نہیں آتا ہے. نیچے آتے ہیں, یہ ارجا سے مرجع ہے, اور اس کی جو خاندانی الفاظ ہے مرجع کے وہ یہ ہیں, جس کے اندر ارتجا ہے, رجا ہے, ارجا ہے, یہ یہاں سے مرجع نکلا ہے. مرجع اور مرجع میں اتنا فرق ہے. اب روایت میں جو امام معصوم نے بیان کیا تو وہ یہ لفظ ہے مرجع کہا نہ مرجع, یہ لفظ لکھا ہوا ہے ایک روایت نہیں, سینکڑوں روایتیں ہیں. اصول کافی تمام جو شیعہ مستند کتابیں, میں وہاں سے روایات بھی لے کر آیا ہوں یہاں پر, ضرورت پڑنے پہ مزید ڈیٹیل دے سکتے ہیں. اتنا بڑا کھلواڑ, یہ معلوم ہوتا ہے یہ شبہ علمی نہیں ہے. دیکھیں قرآن مجید نے دو چیزیں بیان کی ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ بعض انسان ہو سکتا ہے علمی غلط فہمی کی وجہ سے, شبہ کی وجہ سے کوئی بات کہہ جائیں, غلطی ہو گئی, معلوم ہوا کہ غلط کہہ گیا, واپس ریویو کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کرو بھائی میں نے یہ غلط طریقے سے بیان کیا مسئلہ. دیکھو یہ کوئی معصوم یہاں نہیں ہے, مجتہد عالم و اعظم بھی ہونا وہ بھی معصوم نہیں ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. عصر غیبت میں ایمرجنسی پیریڈ کے اندر ہم نے چلنا ہے, عصر معصوم، عصر غیبت ایمرجنسی پیریڈ ہے، ایمرجنسی پیریڈ میں ہم نے اسی طرح چلنا ہے نظام کو لے کر. لیکن ایک وقت ہوتا ہے وہ شبہ علمی نہیں ہے، شہوت عملی ہے. مطلب کیا؟ شیطانیت کرنا چاہتا ہے، بگاڑنا چاہتا ہے، سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر سب کچھ سمجھنے کے باوجود یہ حرکت کرتا ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کہا ایسے لوگوں کی آواز کو دباؤ، ان کو پھیلنے نہ دو، یہ خطرناک ہے. جو جان بوجھ کر شرارت کرتے ہیں، علمی کمی اور کمزوری کی وجہ سے بات کی گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جان، کوئی بھی یہاں پر معصوم نہیں آیا، کوئی بھی یہاں پر جو ہے علم لدنی کے مالک کا دعوے دار نہیں ہے. غلطی کر سکتے ہیں آپ، یہاں غلطی کی ہے واپس ریویو کر دو، ختم ہو گئی بات، کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ جان بوجھ کر پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں اپنی دینی قدر کو، اس کے لیے کلام معصوم کو، تعلیمات معصومین کو، فرامین قرآن و عترت کو استعمال کرتے ہیں اپنے شیطانی عزائم کے لیے، یہ خطرناک چیز ہے. اسی کو تو لعنت اللہ کا، خدا نے کہا، خدا کا غضب ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو دین کے ساتھ کھیل مچاتے ہیں، جو دین کو کھیلتے ہیں، دینی مفاہیم کے ساتھ کھیلتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام جو اتنی قربانیاں دیں اس دین کی بقا کے لیے، سید الشہداء علیہ السلام اس دین کو بچانے کے لیے کنبل اٹھائیں، اور کوئی اور آدمی جان بوجھتے ہوئے سوچتے سمجھتے ہوئے یہ کام کرے تو غلط ہے. علمی غلطی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو مسئلہ تھا میں ایک بار پھر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو مرجع اور مرجع کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ الفاظ ہیں. اب روایات کے اندر جو لفظ آیا ہے جن کی مذمت کی گئی ہے وہ یہ ہے، مرجعہ ہے نہ مرجے ہیں، ہم مخرج ہیں، ہم ساؤنڈ ہیں، ان کی ساؤنڈنگ ایک جیسی ہے، اس ساؤنڈنگ کی وجہ سے اس نے بغیر کسی تحقیق کے یہ شرارت کی ہے یا علمی غلطی کی ہے، خدا جانتا ہے. لیکن جو ٹیون ہے اس کی، بولنے کا انداز ہے، بیان کرنے کا طریقہ کار ہے، اس سے پہلے جو کچھ کہہ رہا ہے، بعد میں پھر جو کچھ کہتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے یہ علمی شبہ کا مسئلہ نہیں ہے، شہوت عملی کا مسئلہ ہے. بہرحال خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگارا اس قسم کے لوگوں کو اور پھر اس کو اس جیسے لوگوں کو سننے والوں کو دونوں کو بصیرت عنایت فرما. میں نہیں کہوں گا یہ ہدایت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں بصیرت اور شعور کی کمی کا معاملہ ہے. پروردگارا انہیں شعور اور بصیرت عنایت فرما. اب آتے ہیں مرجعہ، اس فکری انحراف رکھنے والوں کو بولا جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف دعویٰ ایمان کافی ہے، ایمان کا دعویٰ ہونا کافی ہے، حقیقت ایمان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات کہا، اگر عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، بس صرف ایمان رکھے کافی ہے. مطلب کیا ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ تھوڑا وضاحت ہو سکتی ہے مرجیا صاحب جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں دیکھو، ایک شخص اگر فاسق ہے، نعوذ باللہ، فسق و فجور کرتا ہے، گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے، گناہ کبیرہ کیا، قتل کرتا ہے، نعوذ باللہ، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، دین میں ایک بگاڑ پیدا کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، زناکاریاں کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، لیکن کیونکہ عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے معاملہ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل جائے گا، کوئی بات نہیں ہے. یہ مرجیہ کا عقائد کے جو ہے چند رنگوں میں سے ایک رنگ. تاریخ اسلامی میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ مرجیہ کب انہوں نے زور پکڑا؟ جب جب بنی امیہ کو ان کی ضرورت پڑی. یہاں تک یہ کہتے ہیں بنی امیہ نے باقاعدہ سرکاری طور پر، آفیشلی طور پر، سرکاری طور پر اس فکرے کو، اس فرقے کو اپنایا اور اس کی پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا، پھیلانا شروع کر دیا ان کے نظریات کو. ان کے جو افراد، ان سے جو وابستہ لوگ ہیں مرجع کے ساتھ، جو ان کے مبلغین ہیں، ان کو سرکاری وظائف دینے شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ بنی امیہ کے لیے یہ عقیدہ سوٹ کرتا ہے، بنی امیہ کو سوٹ کرتا ہے. بنی امیہ حکمرانی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں عیاشی بھی کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم دیندار بھی لوگوں کے سامنے نظر آئیں، عیاشی بھی ہماری ہوتی رہے، شراب کی عیاشی چلتی رہے، زناکاری چلتی رہے، حرامکاری چلتی رہے، حلال سے کنارہ کشی چلتی رہے، اور ہمیں خدا کا نمائندہ اور جانشین رسول کے طور پر، خلیفہ مسلمان کے طور پر لوگ قبول بھی کریں. یہ دونوں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی ہیں. تبھی اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ آپ قرآن مجید کی وہ آیتیں غور کیجئے گا، یہ مرجعہ کیا کر رہے ہیں، یہاں آپ سے شروع ہوتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیتیں جو کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، زنا بری با زنا جو ہے فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنے والا جہنم کے نچلے طبقے میں چلا جائے گا، قتل کرنے والا جہنم کے نچلے طبقے. ان آیتوں کو ٹویسٹ کرو بابا، ان کی نئی تفسیریں لے کے آؤ، نئی تشریح لے کے آؤ. وہ حدیثیں جو گناہوں سے لوگوں کو روکتی ہیں، ان حدیثوں کی نئی تفسیر لے کے آؤ، اور عمل کے مرحلے کو اتنا کمزور کر کے دکھاؤ، عقیدے اور ایمان کے مرحلے کو اتنا اٹھا کر دکھاؤ کہ لوگوں کو کہے ٹھیک ہے میں بس ایمان رکھوں نا، اس کے بعد میرے لیے چھٹی ہے، میرے سامنے جو میں کروں کروں، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ تو میں نے رکھا ہے توحید کے اوپر، خدا مجھے بچائے گا، اب نبی آخر الزمان کو میں مانتا ہوں، خدا مجھے بچائے گا، باقی جو کروں میرے لیے چھٹی. کیونکہ بنی امیہ خود یہ کام کرتے تھے. سید الشہداء علیہ السلام نے بار بار کچھ جملے ارشاد فرمائے، یہاں سے سمجھ میں آئے گا. فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل بی، او بندگان خدا تم لوگ اپنی سوسائٹی میں نہیں دیکھتے، یہ بنی امیہ نے جو دین دیا نے تو حق پر عمل ہی نہیں ہو رہا. وہ حق جو حق اللہ ہے، جو قرآن میں آیا ہے، جو اللہ کے رسول نے دیا، جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. والباطل لا یتناہ عنہ، عجیب تعبیر فرماتے ہیں، اور باطل سے لوگ منہ نہیں پھیر رہے، یعنی باطل کی طرف لپک رہے ہیں، باطل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لا یتناہ عنہ، ایک ہوتا نا دین کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، واضح ہو گیا یہ بندہ قرآن کے مخالف ہے، قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، ڈکلیئر ہو گیا، کہیں گا اچھا قرآن کو ہی نہیں مانتے ہو، پھر تو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن کا مفسر ہوں، میں حامی قرآن، میں حامی قرآن و عطرت، میں مبلغ قرآن و عطرت، میں خطیب قرآن و عطرت، میں محافظ قرآن و عطرت، میں مفسر قرآن و عطرت، میں متشرع قرآن و حدیث. اس کے بعد کہے کیا کرے جب کہ اچھا جناب علی آپ مفسر صاحب ذرا تفسیر تو لے. تفسیر وہ کرے، تشریح وہ کرے جو مرجع کرتے ہیں جو بنی امیہ کا برانٹ آف اسلام ہے، جو بنی امیہ کی حکومت کو مضبوط کرتا ہے، یہ ہے مرجع. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیں بہت سے تاریخ دان، حتی غیر مسلم تاریخ دان، ایک آسٹریا جو یہاں پر ہمارے بغل میں ہے، آسٹریا یہاں جو ہے ایک، یہاں سے ایک بہت بڑا دانشور ہے، یہ تاریخ غالباً 18ویں صدی میں، تقریباً 1858 میں یہ مڈل ایسٹ میں گیا، یہ عرب دنیا میں بیروت اور مصر اور شام اور ان علاقوں میں، یہ پہلے ڈپلومیٹ کے طور پہ تھا، کونسلر کے طور پہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ کیونکہ زبان آتی تھی ان کو، دلچسپی تھی، لکھاری تھا، دانشور تھا، تو ان علاقوں میں ریسرچ کرتا رہا ہے مختلف موضوعات پر. 20 سے کے قریب اس نے کتابیں لکھی ہیں. ان کا نام ہے آلفریڈ وون کریمر، آلفریڈ کے نام سے جو ہے مشہور ہے یہ. اس نے کچھ کتابیں لکھی، مثلا دمشق میں گیا، یہ دمشق میں بیٹھا ہے، دمشق کے اندر اس نے کتاب لکھی ہے ٹوپوگرافی آف دمسکس، یعنی زمین شناسی. ٹوپوگرافی کہتے ہیں ایک علم ہے جس میں زمین کی ساخت بناوٹ، اس کی مضبوطی، گہرائی وغیرہ کو سمجھنے، تقریباً جیسے ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا کسی جگہ میں بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو سال ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیپتھ کتنا ہے، اس کی گہرائی مضبوطی کتنی ہے، کہ اتنی بڑی بلڈنگ بنے تو زمین دسے گی تو نہیں دسے گی، اس ٹائپ کا ایک علم ہے، اس قسم کے چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے، اس میں ایک کنٹریبیوشن ٹو دا ہسٹری آف اسلامک سیولائزیشن، جس کا ترجمہ یوں بن سکتا ہے، اگرچہ اردو میں یہ کتاب نہیں ہے، میں نے براہ راست انگریزی سے ترجمہ کر لیا، اسلامی تہذیب کے تاریخی اثرات، یا اسلامی تہذیب کے اسلامی تہذیب کا تاریخ میں گہرے نقوش، یہ کتاب کا ترجمہ ہو سکتا ہے. انگلش میں ہے کنٹریبیوشن ٹو دا ہسٹری آف اسلامک سیولائزیشن. اس کے اندر الفریڈ کیا کہتا ہے اس گروہ کے بارے میں، مرجع کے بارے میں، یہ الفریڈ صاحب کہتے ہیں ان کے عقائد میں اس حد تک نرمی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. کلی طور پر مرجع عمل سے زیادہ عقیدے کو اہمیت دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل سے بنی امیہ بھاگتے تھے. بنی امیہ کو شراب پینا تھا، بنی امیہ کو ڈانس کروانا تھا، مجرے کروانے تھے بنی امیہ کو، کیسے کرتے؟ ایک طرف خلیفہ مسلمین بنا ہوا ہے، محافظ قرآن وہی بنا ہوا ہے، دوسری طرف یہ سارے افعال تو انجام نہیں دے سکتا، بدروں کے ساتھ کھیل تو نہیں سکتا، بس ایک فرقہ وجود میں لاؤ. مرجع صاحبان آپ سٹیٹ کا فرقہ ہو، رسمی دین آپ بن گئے ہو آج بنی امیہ کا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کی ایسی تفسیر کرنی ہے جس سے یہ سارے جو اعمال ہم کرتے ہیں نا یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو. پہلے انہوں نے عمل جو اعمال ہیں اس کو ٹوسٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں اتنی ساری چیزیں حرام ہیں, اتنی ساری حلال ہیں کہ ایک ایک کے مقابلے میں ایک ایک دلیل لانی پڑے گی, ایسی دلیل کہ دوسرے لوگ مطمئن ہو, کہا یہ تو لمبا کام ہے. کہا پھر یہ ہے کہ اس کی روح کو پکڑو. روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ آپ عقیدے کو بڑھاؤ, اتنی اہمیت دے دو کہ عمل نیچے چلا جائے, یہاں تک کہ بے اہمیت ہو کے رہ جائے. اور اس کے بعد تو عقیدہ صحیح ہے تو عمل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک وہ ناجی, عمل میں وہ سب دنیا کا سب سے بڑا ظالم, دنیا کا سب سے بڑا بدکردار ہی کیوں نہ ہو. یہ بس فارمولا دے دو. اس لیے گما پھرا کے ایک فارمولا دے دیا انہوں نے, عمل کے معیار کو گرا دیا, عقیدے کو معیار کو اٹھا دیا. یہ مرجع کا کام تھا, کیونکہ بنی امیہ کو اس کی ضرورت تھی. اب آتے ہیں ائمہ نے کیا فرمایا. یہ سوچ چلتی رہی اور کم و بیش آج بھی موجود ہے, کیونکہ میں جب روایات چیک کر رہا تھا ہماری مستند روایتی کتابوں میں تو میں نے دیکھا آٹھویں امام نے بھی متوجہ کیا ہے, گیارہویں امام بھی متوجہ کر رہے ہیں, دسویں امام بھی متوجہ کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں علموا صبيانكم من علمنا ما ينفع الله به لا تغلب عليهم المرجئه. اپنے بچوں کو جو خدا کی طرف سے جو تم لوگوں کو چیزیں دی گئی ہیں, احکامات دیے ہیں, اسے سکھاؤ. کیوں؟ اگر تم یہ نہیں سکھاؤ گے نا, ایسا نہ ہو جائے لا تغلب علیہم, تمہارے بچوں کے اوپر مرجع غلبہ پائیں, وہ اپنی طرف کھینچ کے لے کے جائیں تم لوگوں کو. اپنے بچوں کو اس لیے کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ دین مخالف لوگ نہیں ہیں, دین کے اندر ایک تفسیر کرنے والے لوگ ہیں. جس کو سمجھنے کے لیے دین کا سمجھنا ضروری ہے. جو آدمی دین کو نہیں سمجھے گا, ان کی چپٹی جذباتی لبھا دینے والی خوبصورت باتیں اور نعروں میں اتنی کشش ہے کہ کمزور دین کی معرفت رکھنے والا کھچ کے چلا جائے گا فوراً, کیونکہ لبھا دینے والی چیز. کیوں؟ اس میں آزادی ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی آپ عقیدہ صحیح ہے نا, تھوڑا بہت چلتا ہے. یہ تو کھلی چھوٹ مل رہی ہے, آزادی مل رہی ہے, جنت کا ٹکٹ ایک ہاتھ سے مل رہا ہے, دوسری طرف دنیا میں عیاشی کا ٹکٹ بھی مل رہا ہے. دو ٹکٹ مل رہے ہیں. انسانی فطرت ہے, برائی کی طرف جلدی چلا جاتا ہے, حالانکہ جانا نہیں چاہے, فطرت تو اس کی پاک و طاہر ہے, لیکن یہ ہے صورتحال ایسی ہے, برائی کی طرف جلدی کھینچ کے چلا جاتا ہے, شیطان جو ہے جلدی کھینچ کے لے جاتا ہے. تو یہ دو ٹکٹ وہ رکھتے ہیں. تو اس لیے امام فرماتے ہیں دیکھیں لا تغلبوا علیہم, ایسا نہ ہو کہ وہ غلبہ پالے, تمہارے بچوں کو اپنی طرف لے کے جائیں. یہ اصول کافی ہے, جلد نمبر 8 ہے, حدیث نمبر 417 ہے. امام نے فرمایا, یہ اصول کافی جو پرنٹ ہوئی ہے قم سے, امام نے فرمایا ثم قال, یہ ایک واقعہ ہے امام کے ساتھ, ساتھ میں ایک صحابی تھا, اس صحابی کے ساتھ امام گزر رہے تھے مختلف کریوں سے جگہوں سے, امام کہیں پر فرمایا امام یہاں نماز پڑھ لیں, فرمایا نہیں یہ زمین صحیح نہیں ہے آگے چلو. ایک جگہ پہنچے تو کہا نہیں یہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں. ایک جگہ پہ پہنچے امام نے کوئی اور جو ہے بات فرمایا, پھر ایک جگہ میں پہنچ کر نماز پڑھا امام عالی مقام نے, وہ صحابی نے. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو امام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا, فرمایا اللہم لعن المرجع, کہا کہ خدا لعنت کرے مرجع پر, فَإِنَّهُمْ آدَاؤُنَا, یہ ہمارے دشمن ہیں, پھر دنیا والا آخرت, اس دنیا میں بھی دشمن ہیں ہمارے, آخرت میں بھی ہمارے دشمن ہیں. فَقُلْتُ لَهُ, راوی کہتا ہے کہ ما ذکرُکَ, کہتا ہے یہ آپ نے اچانک مرجع کا ذکر کہاں سے چھوڑا یا امام, نماز کے فوراً بعد. جُعِلْتُ فِدَا, میری جان آپ پر قربان ہوئے میرے امام. پھر فرمائے المرجع, مرجع کا پھر آپ نے ذکر کیوں کیا, دوبارہ سوال کیا. فقال الامام, جب اس نے اس طرح, ظاہر ہے وہ ہٹ پٹا گیا نا بیچارہ, جس طرح الفاظ آ رہے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں, ٹوٹے ٹوٹے بکھرے الفاظ آ رہے ہیں, کیونکہ اچانک وہ یہ کدھر سے آ گیا کہ نماز پڑھ رہے تھے, اچانک خدا, امام فرما رہے ہیں خدا لعنت کرے مرجع کے اوپر, تو وہ ہٹ پٹا گیا. پہلے سوال لایا, بعد میں جو ہے ادب کا جملہ لایا, ہاں ماں ذکر کا, کہہ رہے امام اس کا تذکرہ کیوں کیا, پھر اعلاموں میں امام کے سامنے ہوں, بڑا معرفت صحابی تھا, الفاظ بتا رہے ہیں, انداز بتا رہا ہے, کہا جُعِلْتُ فِدَاك, میری جان آپ پر قربان ہو. کہتا المرجع, انہیں ذکر کا المرجع, اصل میں یہ جملہ تھا. فقال علیہ السلام, امام نے فرمایا خطروا علی بالی, کہہ رہا ہے کہ مرجع اچانک میرے دماغ میں آ گئے, خدا لعنت کرے ان کے اوپر, یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. اسی طرح جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت کو استعمال کرتے ہیں یہ مرجع حضرات, سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 ہے, اور اس کی ایک من پسند تفسیر کے ذریعے اپنی طرف دلیل دیتے ہیں, اور اتفاقاً وہاں پر بھی جو لفظ آیا ہے وہ یہ کیونکہ مرجعون کا لفظ ہے وہاں پر بھی جو اپنی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 کیا کہہ رہی ہے؟ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ مَا يُعَذِّبُهُمْ وَأَمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یعنی یہ آیت در حقیقت اتری ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ بدر احد خندق خیبر میں مشرکین تھے, مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی اور بڑے نامور مسلمانوں کو شہید کر دیا. حتیٰ ان میں ایسے افراد بھی تھے جو کم سے کم حضرت حمزہ, اس وقت کے حمزہ سید الشہداء جو حضرت حمزہ تھے, ان کے قتل میں بھی شریک تھے. اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ لوگ جو پہلے اس حد تک مسلمانوں کے حق میں ظلم و ستم کر چکے تھے, یہ اب اسلام تو ایمان تو یہ لا چکے ہیں, باقی رہی بات ان کی جو بدعمالیاں ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ خدا جانتا ہے کہ خدا جو ہے اس کے اس تھیل کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اس آیت کو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے جو ایک خاص اسپیسیفک واقعے کے بارے میں بیان ہو رہی ہے کہ وہ پہلے جب نان مسلم تھے, غیر مسلمان تھے, تو انہوں نے مسلمانوں کے حق میں جرائم انجام دیے تھے, نہ یہ کہ وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد جرائم انجام دیے اور پھر کہیں خدا پر چھوڑ دیا. نہیں, لا اکراہ فی الدین اس وقت تک ہے جب آپ دین کو قبول نہیں کرتے ہو. دین کو قبول کرانے میں لا اکراہ, اکراہ نہیں ہے. جب دین قبول کیا تو پھر دین کے قوانین کو کے اوپر پابندی کرنی ہے, یعنی کہ کہے میں دین کو قبول بھی کرتا ہوں, عیاشی بھی کرتا ہوں. مشرکین نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول, ہم جو ہے نا وہ آپ کے ایک خدا پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں ایک جو ہے نا گنجائش دے دو, تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے. کہا کیا کمپرومائز چاہیے آپ کو؟ ایسا کریں کہ ہم آپ کے ایک خدا کو بھی مانتے ہیں جو ہمارے لات و عزا اور حبل یہ بڑے بڑے بت ہیں نا, ان کو بھی ہم مانیں گے, ساتھ ساتھ آپ کے خدا کو بڑے درجے پر رکھیں گے, ان کو چھوٹے درجے پر. کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, شریک نہیں کر سکے تو شرک ہو گیا. تو اس قسم کی چیز, یہ جو مرجعہ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 21 حدیث نمبر 27664, یہ حدیث سے فرمایا محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال بیاسنادہ عن علی علیہ السلام فی حدیث 400 قال علموا, یہ مولا کائنات کی طرف سے یہ حدیث. مولا کائنات کے دور میں مرجعہ کمپلیں پھوٹنی شروع ہو گئی تھی, اکا دکا ادھر ادھر کمپلیں پھوٹ رہی تھی. فرمایا بیاسنادہ عن علی علیہ السلام, مولا کائنات سے, فی حدیث 400 قال علموا صبیانکم من علمنا ما ينفع الله به, فرمایا اپنے اولاد کو, تقریبا وہی مضمون ہے, اسی انداز کی حدیث ہے. فرمایا اپنے اولاد کو دینی تعلیمات دے دو, دین سکھاؤ اپنی اولاد کو. لا تغلب علیہم المرجئہ برائیہا, ایسا نہ ہو کہ مرجئہ اپنی رائے اور اپنی دلیل اور اپنی منطق اور اپنی جو ہے نا لبانے والی کشش والی باتوں سے اپنی طرف کھینچ کے چلے جائیں, غلبہ پالیں دین خدا کے اوپر. مرجئہ اور بنی امیہ کا دین غلبہ پائے, ایسا نہ ہو دین حسینی کے اوپر دین یزیدی و اموی کے افکار غلبہ پائیں. اپنی اولاد کو حسینی دین سکھاؤ.